السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغان طالبان کے نمائندے اور افغانستان کے کئی سیاسی رہنما اہم شخصیات پر مشتمل وفد منگل کو ماسکو میں شروع ہونے والے 2 روزہ اجلاس میں افغانستان میں قیام امن کی حالیہ کوششوں اور کئی دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما کی مبینہ ہلاکت کے خلاف آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما ابراہیم ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف آج بلوچستان کے پشتون اکثریت علاقوں میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مودی شورش زدہ ریاست کے 3 خطوں جموں، وادی کشمیر اور لداخ کے 1 روزہ دورے پر تھے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے کشمیری عسکری پسندوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے اعلان پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اتوار کے روز سین سلویڈور کے سابق میئر نائب باکولیکے نے ایل سلویڈور کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، اور اس ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ اور 4 فروری کو یعنی آج کے دن سرطان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغان طالبان کے نمائندے ماسکو میں افغان حزب اختلاف کے با اثر رہنماؤں سے منگل کے روز ملاقات میں افغانستان میں قیام امن سے متعلق 2 روز تک تبادلہ خیال کریں گے، تاہم افغان حکومت کے نمائندے اس کانفرنس میں موجود نہیں ہوں گے۔ اس متنازع اجلاس کو تجزیہ کار افغانستان میں گہری ہوتی ہوئی تقسیم کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کی وجہ سے صدر اشرف غنی کی اتحادی حکومت کو مزید کمزور کر دے گی۔ روس میں افغانوں کے بین الاقوامی ملاقات میں امریکی حکام کے ان بیانات کے بعد ہو رہی ہے، جن میں طالبان باغیوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اہم پیش رفت پر بات کی گئی ہے۔ تاہم ماسکو میں منگل کو شروع ہونے والے ان مذاکرات میں بھی افغان حکومت کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے۔ طالبان افغان حکومت سے براہ راست بات چیت سے انکار کرتے ہیں، جسے وہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت قرار دیتے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما ابراہیم ارمان لونی کے مبینہ قتل کے خلاف بلوچستان کے شمالی اضلاع میں آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ ابراہیم خان عرف ارمان لونی ہفتے کی رات مبینہ پولیس تشدد سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ ارمان لونی کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا ہے۔ سانحہ ساہیوال پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کاروائی کس کے حکم پر ہوئی، تمام ریکارڈ پیش کیا جائے، اگر کچھ رد و بدل ہوئی تو سب لوگ جیل جائیں گے۔ سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت لاہور کورٹ میں ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور انہیں ملک سے باہر علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف لاہور کے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج ہیں، اور 2 روز قبل انہیں کوٹ لکھپت جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ صومالیہ میں پیر کے روز ہونے والے 2 حملوں کی ذمہ داری شدت پسند گروپ الشباب نے قبول کر لی ہے۔ دہشت گرد گروپ کا کہنا ہے کہ اس کے ایک مسلح شخص نے صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے پونٹ لینڈز میں دبئی کی ملکیت والی بندرگاہ کے مینیجر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 3 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک مقامی سیکیورٹی عہدیدار محمد داہر نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ ایک مسلح شخص نے پال اینتھونی فارموسا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو تعمیراتی منصوبے کا ڈی پی ورلڈ میں مینیجر تھا۔ اسے بندرگاہ کے اندر قتل کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ صومالیہ میں پیر کے روز ہی موگادیشو میں ایک طاقتور بم دھماکہ ہوا، جس میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور فلپائن کی قومی پولیس کے سربراہ نے پیر کے روز بتایا کہ ابو سیاف کے 5 مشتبہ افراد نے عہدیداروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہ جنوبی فلپائن کے رومن کیتھولک چرچ پر دوہرے مولک بم حملوں میں ملوث تھے۔ جنرل آسکر البلیدے نے کہا کہ ان پانچ عسکریت پسندوں اور دوسرے مفرور افراد پر 27 جنوری کے اس قاتلانہ حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے جس میں 23 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ صدر ڈوٹرٹے نے ابو سیاف کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے جو داعش سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر یوربالندا میں پیش آیا، جہاں 2 انجن والا طیارہ سیسنا 414A رہائشی علاقے میں گرنے کے باعث 2 گھروں میں آگ لگ گئی، جس سے گھر میں موجود 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ نے اسپین، فرانس، سویڈن اور ڈنمارک کا ساتھ دیتے ہوئے پیر کے روز وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر گائیڈو کو اس جنوبی امریکی ملک کا عبوری سربراہ تسلیم کر لیا ہے۔ یورپی ملک چاہتے ہیں کہ وینزویلا جتنا جلد ہی ممکن ہو صدارتی انتخابات کروائے تاکہ سیاسی اور انسانی بحران کا خاتمہ ہو سکے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے فوجی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ امریکہ اور متعدد مغربی ممالک وینزویلا کے سوشلسٹ صدر نیکولس ماڈورو سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم وینزویلا کے اتحادی ملک روس نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا کے داخلی معاملات میں مداخلت کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور متعدد لاطینی امریکہ کے ملکوں نے گزشتہ سال وینزویلا میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں نیکولس ماڈورو کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدا تھے۔ یورپ، پوپ فرانسس ایک بین المذاہب کانفرنس میں شرکت کے لیے اتوار کے روز متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔ عالمی رومن کیتھولکس کے سربراہ کا عرب جزیرہ نما کا یہ پہلا دورہ ہے جو اسلام کی جائے پیدائش ہے۔ فرانسس اور مصر کی جامع الازہر کے گرینڈ امام شیخ الشامد الطیب پیر کے روز اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، بدھ اور دوسرے عقائد کے متعدد لیڈر شریک ہوں گے۔ اور 4 فروری کو سرطان کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال عالمی ادارہ صحت یعنی WHO زور دے رہا ہے کہ سرویکل کینسر کے خاتمے کے لیے کوششوں کو تیز کیا جائے۔ اس مرض کی روک تھام ممکن ہے جو ہر سال 3 لاکھ سے زائد عورتوں کی موت کا باعث بنتا ہے، ان میں زیادہ تعداد ترقی پذیر ملکوں میں ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں اور ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغان طالبان کے نمائندے اور افغانستان کے کئی سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات پر مشتمل وفد منگل کو ماسکو میں شروع ہونے والے 2 روزہ اجلاس میں افغانستان میں قیام امن کی حالیہ کوششوں اور کئی دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تاہم کابل حکومت کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغانوں کے مابین امن ملاقات امریکی حکام کے ان بیانات کے بعد ہو رہی ہے، جن میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت کی بات کی گئی ہے۔ تاہم ماسکو میں منگل کو شروع ہونے والے ان مذاکرات میں افغان حکومت کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ ماسکو میں ہونے والی بات چیت میں طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کا وفد طالبان کے اعلیٰ مذاکرات کار شیر محمد عباس ٹینکزئی کی قیادت میں شرکت کرے گا۔ منگل کو ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی، قومی سلامتی کے سابق مشیر حنیف اتمار سمیت کئی دیگر افغان سیاسی رہنما شریک ہوں گے۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے 38 رکنی وفد نے ایک بیان میں منگل کو روس میں ہونے والے اجلاس کو امن عمل کے لیے افغانوں کے مابین بات چیت کی طرف پہلا قدم قرار دیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ماسکو کانفرنس میں شرکت کرنا ہر افغان شہری کا حق ہے، لیکن ان کے بقول اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو افغان امن بات چیت میں کابل حکومت کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسری طرف افغان وزارت خارجہ کے ترجمان سبغت اللہ احمدی سے جب نامہ نگاروں نے ماسکو اجلاس میں ان کے رد عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے اجلاس منعقد کرنا امن کے اصول کے لیے کسی طور مددگار نہیں ہے۔ افغان حکومت کی تنقید کی وجہ سے روس نے خود کو ماسکو میں ہونے والے اس اجلاس سے الگ کر لیا ہے۔ تاہم کابل میں روس کے سفارتخانے نے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ یہ ملاقات روس میں قائم افغان سوسائٹی کونسل کے تحت ہو رہے ہیں، جن کا مقصد افغانستان میں امن کا فروغ ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو طالبان اور دیگر افغان گروپوں کے مابین کسی بھی بات چیت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جو ان کے بقول افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی طاہر خان نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو افغان حکومت کو بھی اس طرح کے مذاکرات کا جو غیر حکومتی سطح پر ہو، میرے خیال میں وجہ سے مخالفت کی، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی حالیہ بات چیت کے تناظر میں ماسکو میں ہونے والی افغان امن بات چیت اہم ہے۔
کی اہمیت ہے کہ طالبان اور افغان جماعتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، مستقبل کے بارے میں بات کریں، افغانستان میں جو خدشات ہے کہ خانہ جنگی کہیں دوبارہ نہ ہو، اس کی وہ مطلب اس کا راستہ روکے، تو میرے خیال میں اہم ہے، اس کی اہمیت بالکل ہے۔
طالبان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان دوحہ بات چیت کا آئندہ دور 25 فروری کو ہوگا۔ گزشتہ ماہ قطر کے داخلہ حکومت دوحہ میں 6 روزہ بات چیت کے بعد خلیلزاد اور طالبان نے اپنے الگ الگ بیانات میں اعلان کیا تھا کہ طالبان کی طرف سے افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا کے عوض مستقبل میں افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروانے سے متعلق اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ افغانستان اور شام میں جاری لڑائی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی چینل CBS نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امریکہ ان پر نظر نہیں رکھے گا۔ ان کے بقول امریکہ افغانستان میں اپنی انٹیلیجنس برقرار رکھے گا تاکہ دوبارہ مسائل ابھرنے کی صورت میں ان سے نپٹا جا سکے۔
یہ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ تھی۔ اور کوئٹہ سے ستارہ کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے شمالی ضلع میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما کی مبینہ ہلاکت کے خلاف آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر ٹریفک بھی معمول سے کم رہی۔ آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات۔
پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما ابراہیم خان ارمان لولی کے مبینہ قتل کے خلاف بلوچستان کے شمالی اضلاع میں پیر کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی اپیل پی ٹی ایم، سیاسی جماعتوں اور انجمن تاجران بلوچستان کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس موقع پر کوئٹہ، پشین، چمن، زیارت، لورالائی، قلعہ سیف اللہ، جوب میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز اور مارکیٹیں بند رہیں، جبکہ ٹریفک بھی معمول سے کم رہی۔ پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا تھا کہ ابراہیم خان مبینہ پولیس تشدد سے علاق ہو گئے تھے، جبکہ پولیس کا موقف ہے کہ ارمان لونی کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا ہے۔ ابراہیم خان ارمان لونی کو اتوار کی رات کو قلعہ سیف اللہ میں اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی و مذہبی رہنماؤں، قبائلی عمائدین اور عام لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر جنازے میں شرکت کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر اور ابراہیم خان لونی کی بہن وڑانگ لونی نے الزام عائد کیا کہ پشتون اکثریتی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی مبینہ پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے وزیرستان جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی ایم کے رہنما نماز جنازے میں شرکت کے بعد واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ دوسری طرف بلوچستان کی حکومت نے کوئٹہ اور جوب ڈویژنوں میں دفعہ 144 کے تحت 4 یا 4 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ جوب لورالائی ڈویژن میں 15 روز تک کسی بھی قسم کے آتشین اسلحے کی نمائش یا استعمال، جلسے، جلوس، دھرنوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے پی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن حالات خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے کے کسی بھی علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ آج پیش نہیں آیا اور حالات مکمل طور پر انتظامیہ کے قابو میں ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کشمیری عسکریت پسندوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے اعلان پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ مودی کے ایک روزہ دورے پر سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کو ہرانے کے لیے آئینی ہاتھ استعمال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت ان کے الفاظ میں دہشت گردی کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ اتوار کو سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں آج آپ کو، جموں کشمیر کے نوجوانوں کو اور پورے دیش کو یہ وشواس دلاتا ہوں، اس آتنک کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا، ہر آتنکی کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔
مودی شور زد ریاست کے تینوں خطوں، جموں، وادی کشمیر اور لداخ کے ایک روزہ دورے پر تھے، جس کے دوران انہوں نے کئی تعمیراتی اور فلاحی منصوبوں کا افتتاح کیا اور مزید چند ایک کے لیے سنگ بنیاد رکھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ستمبر 2016 میں سرجیکل اسٹرائکس کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی نئی حکمت عملی کو واضح کر دیا تھا۔
سرجیکل اسٹرائک کر کے ہم پوری دنیا کو بتا چکے ہیں کہ اب بھارت کی نئی نیتی اور نئی ریتی کیا ہوتی ہے۔ ہم جموں کشمیر میں بھی آتنکواد کی کمر توڑ کر کے ہی رہیں گے۔
ناقدین نے اسے مودی کی طرف سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پائی جانے والی زمینی صورتحال سے انحراف قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی سخت گیر پالیسی سے حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تجزیہ نگار اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں شعبہ قانون کے پروفیسر شیخ شوکت حسین کا کہنا ہے،
شاید مودی کشمیر کے بجائے ہندوستان میں اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو خطاب کر رہے تھے اور ان کا لہجہ اسی لحاظ سے تھا، اور جو یہاں کی زمینی حقائق تھے ان کے یہ بالکل برعکس۔ تو میرے خیال میں یہ الیکشن ہی اورینٹڈ پوری تقریر تھی، اور حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ جو یہاں مایوسی اور جس کو ایلینیشن کہا جاتا ہے وہ تھا، وہ اور ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔
وزیر اعظم مودی کے سری نگر میں دیے گئے بیان پر اس صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا لہجہ دمکی آمیز تھا جو ریاست میں حالات کو سدھارنے میں کسی بھی طرح مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق،
دیکھیں یہ تو افسوسناک پہلو ہے کہ حکومت ہند کا جو جارحانہ اپروچ ہے اور پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کل بھارت کے وزیر اعظم نے جو بیان کشمیر میں دیا وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ کاسو اور فوجی آپریشنز جو انہوں نے شروع کی ہیں یہاں پہ، نہ صرف وہ جاری رکھ رہے ہیں بلکہ ان پالیسیز میں اور شدت لا رہے ہیں جس کے ذریعے طاقت اور تشدد کے بل پر کشمیریوں کا زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تاہم بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے وزیر اعظم کے بیان کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں سے بات چیت قطعی نہیں ہو سکتی جن کے ہاتھوں میں بندوق ہے اور جو تشدد کے راستے پر گامزن ہے۔ مودی کے دورے کے دوران وادی کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت کی اپیل پر کی گئی ایک روزہ عام ہڑتال کے بعد پیر کو علاقے میں معمول کی زندگی بحال ہو گئی۔ تاہم جنوبی ضلع کلگام کے چند علاقوں میں اس وقت عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے جب فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں نے ضلع کے تاریخ گام دیہات میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر وہاں ایک آپریشن شروع کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اتوار کے روز سین سیلویڈور کے سابق میئر نائب بوکیلے نے ایل سیلویڈور کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ایل سیلویڈور کے صدارتی امیدوار نائب بوکیلے نے اپنے مسرور حامیوں کو بتایا کہ انہوں نے ووٹوں کا ایک اکثریتی حصہ جیت لیا ہے اور اب وہ مارچ میں دوسرے مرحلے کے انتخاب سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم نے پہلا مرحلہ جیت لیا ہے اور ہم نے تاریخ بنا دی ہے۔ ہم نے ارینا اور ایف ایم ایل این دونوں پارٹیوں کے مجموعی ووٹوں سے زیادہ حاصل کر لیے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایل سیلوڈور کے صدارتی امیدوار نائب بوکیلے کے۔ ایل سلواڈور کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اب تک گنے جانے والے لگ بھگ 90% ووٹوں میں سے مسٹر بوکیلے نے تقریباً 54% ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اتوار کے روز مبینہ طور پر لوگوں کی بھاری تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلی۔ بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ایف ایم ایل این پارٹی اور قدامت پسند پارٹی ارینا دونوں 1992 میں ملک کی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سے ایل سلواڈور کی سیاست پر چھائی رہی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی پارٹی نہ تو ملک کے گینگز کو ختم کر سکی اور نہ ہی ملک کی معیشت کو اثر نو مضبوط کر سکی۔ مسٹر نائب، جو خود کو ہمیشہ سے ایک آزاد خیال سمجھتے ہیں، بائیں بازو کے حکمرانوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے نو تشکیل قدامت پسند گرینڈ الائنس فار نیشنل یونٹی کے ایک امیدوار کے طور پر انتخاب لڑا۔ بہت سے ووٹروں کا کہنا ہے کہ روایتی جماعتیں بدعنوان ہیں اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے، اور اس مرتبہ کانگریس اس سے بالکل مختلف ہے جیسا کہ گزشتہ برس تھا۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منگل کا خطاب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی دوسری مدت سر پر ہے، اور ایک ہفتے قبل ہی امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ صدر کے شام، ایران اور شمالی کوریا سے متعلق بیانات سے اختلاف کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے آخری مرتبہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی صدارت 9 برس پہلے کی تھی، اور سن 2010 میں سابق صدر باراک اوباما کے ایجنڈے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آج کیلیفورنیا کی یہ ڈیموکریٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مرکزی مطالبے پر مسلسل پانی ڈال رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں قانون سازی میں دیوار کے لیے کوئی رقم نہیں ہوگی۔ ٹرمپ بھی اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار ضروری ہے۔ اگر وہاں دیوار نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا، وہ محض کھیل کھیل رہی ہیں۔ دیوار نہ ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اسی وقت دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ دونوں ایوانوں کی دو جماعتی کمیٹی کے پاس 2 ہفتے سے بھی کم وقت ہے کہ وہ بارڈر سیکیورٹی کے لیے کوئی منصوبہ پیش کرے جو اس اخراجاتی پیکج کا حصہ ہو جسے اس ماہ کے وسط میں قانون بن جانا چاہیے، ورنہ ایک اور جزوی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کہتے ہیں
The Trump shutdown was eye-opening. After 35 days, a greater number of Americans have a better appreciation for the hard work done by our federal workforce in support of our national and economic
security. ٹرمپ حکومت کا شٹ ڈاؤن آنکھیں کھول دینے کے لیے تھا۔ 35 روز کے بعد امریکیوں کی ایک زیادہ بڑی تعداد محنتی وفاقی کارکنوں کی محنت کی معترف ہے، جو ہماری قومی اور اقتصادی سلامتی، صحت عامہ اور روزمرہ زندگی کے لیے کی گئی۔ اب تک ٹرمپ نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ کانگریس کو نظر انداز کر کے قومی ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں اور دیوار کی تعمیر کا حکم دے سکتے ہیں۔ مزید اندازوں کے لیے دونوں جماعتوں کے قانون ساز صدر کی تقریر بغور سنیں گے۔ کانگریس کے ارکان اہم بین الاقوامی معاملات پر بھی تفصیل سننا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا
We have won against ISIS.
گزشتہ ہفتے شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کے ٹرمپ کے اعلان کو خود ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ کے بیان سے دھچکا پہنچا تھا۔ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ڈین کوٹس نے کہا تھا
ISIS is intent on resurging and still commands thousands of fighters in Iraq and Syria.
ISIS نے دوبارہ سر ابھارنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور عراق اور شام میں ہزاروں جنگجو اس کی کمان میں ہیں۔ اور جبکہ صدر شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور سربراہ کانفرنس کی تیاری کر رہے ہیں، سی آئی اے نے خبردار کیا ہے۔ سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل کہتی ہیں
The regime is committed to developing a long-range nuclear armed missile that would pose a direct threat to the United States.
اس ملک نے ایسا دور مار میزائل تیار کرنے کا عزم کر رکھا ہے جو امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ ہو سکتا ہے۔ صدر اقتصادی لحاظ سے اچھی خبر سنائیں گے۔ گزشتہ ماہ امریکہ میں 3 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے، اور بے روزگاری کی شرح صرف 4% رہ گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس ایک بین المذاہب کانفرنس میں شرکت کے لیے اتوار کے روز متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔ عالمی رومن کیتھولکس کے سربراہ کا عرب جزیرہ نما کا یہ پہلا دورہ ہے جو اسلام کی جائے پیدائش ہے۔ فرانسس اور مصر کی جامعہ الازہر کے گرینڈ امام شیخ الشامد الطیب پیر کے روز اس اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، بدھ اور دوسرے عقائد کے لیڈر بھی شریک ہیں۔ برطانیہ نے اسپین، فرانس، سویڈن اور ڈنمارک کا ساتھ دیتے ہوئے پیر کے روز وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر جوان گائیڈو کو اس جنوبی امریکی ملک کا عبوری سربراہ تسلیم کر لیا ہے۔ یورپی ملک چاہتے ہیں کہ وینزویلا جتنا جلدی ممکن ہو صدارتی انتخابات کروائے تاکہ سیاسی اور انسانی بحران کا خاتمہ ہو سکے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے فوجی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ امریکہ اور متعدد مغربی ممالک وینزویلا کے سوشلسٹ صدر نیکولس ماڈورو سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم وینزویلا کے اتحادی ملک روس نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا کے داخلی معاملات میں مداخلت کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیوز چینل سی بی ایس کو اتوار کے روز انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں فوجی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماڈورو نے کئی ماہ قبل ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تاہم انہوں نے ملاقات کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ 4 فروری کو سرطان کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال عالمی ادارہ صحت یعنی WHO زور دے رہا ہے کہ سروائیکل کینسر کے خاتمے کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا جائے۔ اس مرض کی روک تھام ممکن ہے جو ہر سال 3 لاکھ سے زائد عورتوں کی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ متاثرہ خواتین کی زیادہ تعداد ترقی پذیر ملکوں میں ہے۔ جنیوا میں WHO کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق سروائیکل کینسر دنیا بھر میں عورتوں کی موت کا کلیدی باعث ہے۔ ہر 10 میں سے 9 اموات غریب اور درمیانی آمدن رکھنے والے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ اس بیماری کی وجہ پیپلوما وائرس ہے اور جنسی رابطے کی وجہ سے اس کی منتقلی ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سروائیکل کینسر کا علاج ممکن ہے اگر اس کی انفیکشن کی تشخیص ابتدائی مرحلے میں کر لی جائے۔ زندگی میں کئی دوسرے امراض کی طرح روک تھام ہی بہترین علاج بھی ہے، اور سروائیکل کینسر کے لیے اب ایک مؤثر ویکسین بھی دستیاب ہے۔ اگر اس ویکسین کو 9 سے 14 سال کی عمر والی بچیوں کو دے دیا جائے تو اس بیماری کی روک تھام ممکن ہے۔ WHO کے امیونائزیشن پروگرام کے ٹیکنیکل آفیسر پال بلوم کہتے ہیں کہ اس ویکسین کا استعمال عموماً امیر ملکوں میں کیا جاتا ہے، جبکہ افریقہ اور ایشیا میں سروائیکل کینسر سے انتہائی متاثرہ ملکوں میں اس کا استعمال بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ان کے مطابق کچھ پیش رفت ہوئی تو ہے۔
In countries such as Rwanda, a trailblazer in Africa that reaches over 90% since 5-6 years,
Bhutan, WHO کے امیونائزیشن پروگرام کے ٹیکنیکل آفیسر پال بلوم کہہ رہے ہیں کہ افریقہ کے ایک ملک رواندا میں گزشتہ 5 یا 6 برسوں میں ویکسین کی شرح 90% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھوٹان میں ویکسین حاصل کرنے والی لڑکیوں کی تعداد 90% ہے۔ ملیشیا اس سلسلے میں اپنی 97% بچیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس طرح بعض بے حد اچھی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین بہتر انداز میں کام کر رہی ہے اور کم آمدن والے ملکوں میں بھی اس کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بلوم کہتے ہیں کہ افریقہ کے 4 ملکوں ایتھیوپیا، تنزانیا، زمبابوے اور سینیگال میں اس ویکسین کو گزشتہ سال متعارف کرایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے 11 مزید ملکوں میں اگلے سال سے اس ویکسین کا استعمال شروع ہو جائے گا۔ پرنسس نوتمبا سملیلا WHO میں خاندان، خواتین، بچوں اور نوعمر افراد کے شعبے کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں میں سب سے بڑا مسئلہ ان ہنرمند افراد کی کمی ہے جو عورتوں میں سروائیکل کینسر کی جانچ اور تشخیص کر سکیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دور افتادہ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر عورتوں کے لیے ان کلینکس تک پہنچنا مشکل ہے جہاں اس بیماری کی جانچ اور علاج معالجہ ہو سکے، لیکن انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسی حکمت عملی موجود ہے جس کی مدد سے ایسے مسائل پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔
We can have mobile outreach clinics. Sometimes what you have is days on which women can be called.
نوتمبا سملیلا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کلینکس موجود ہیں جن تک موبائل فون سے رسائی ممکن ہے۔ ان میں ایسے دن مخصوص کر دیے گئے ہیں جب خواتین کال کر سکتی ہیں اور نو عمر لڑکیوں کو وہاں لا سکتی ہیں، اور اس طرح ویکسین حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک اور حکمت عملی یہ ہے کہ حکومتیں سکولوں میں صحت کے پروگرام متعارف کرائیں، جیسے رواندا اور ساؤتھ افریقہ میں یہ ویکسین سکولوں میں پہنچا دی جاتی ہے اور متعلقہ عمر کی لڑکیوں کے لیے دستیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اس حکمت عملی سے مستفید ہو رہی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی بدعنوانی کے ایک معاملے کی جانچ کے دوران مغربی بنگال کے پولیس کمشنر سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کے سینئر اہلکار جب اتوار کی شام کلکتہ پہنچے اور انہوں نے کمشنر کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سی بی آئی اور ریاستی پولیس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اس کے بعد وزیر اعلی ممتا بنرجی پولیس کمشنر کی حمایت اور مرکزی حکومت کی مخالفت میں دھرنے پر بیٹھ گئیں، جس سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
شاردا چٹ فنڈ بدعنوانی معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے سربراہ کلکتہ کے موجودہ پولیس کمشنر راجیو کمار تھے۔ سی بی آئی کا الزام ہے کہ راجیو کمار کے پاس متعدد دستاویزات اور شواہد ہیں جو وہ اس کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے کمار کے نام سمن جاری کیا جس کی تعمیل انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد ان سے پوچھ گچھ کے لیے سی بی آئی کے 40 اہلکار اتوار کی شام کو کلکتہ پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس کمشنر کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر مقامی پولیس سے ان کا ٹکرا ہوا۔ پولیس نے متعدد اہلکاروں کو حراست میں لے لیا، جنہیں کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد وزیر اعلی ممتا بنرجی پولیس کمشنر کے گھر گئیں اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک گھنٹے تک میٹنگ کی۔ اس کے بعد وہ بے حد ناراضگی کے عالم میں باہر آئیں اور مودی حکومت کے خلاف دھرنے پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ دھرنا 8 فروری تک جاری رہے گا۔ انہوں نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال پر الزام عائد کیا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اشارے پر یہ سب کر رہے ہیں۔ سی بی آئی نے پیر کے روز سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور راجیو کمار کو ایک امکانی ملزم بتایا۔ چیف جسٹس نے سی بی آئی سے شواہد طلب کیے اور اس سلسلے میں سخت کارروائی کا اندیا دیا۔ اس معاملے پر اب منگل کے روز سماعت ہوگی۔ کلکتہ کے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار گوتم لاہری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال انتہائی غیر معمولی ہے اور پورے ملک میں ایک ہیجان برپا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے ملک کے وفاقی ڈھانچے کے لیے ایک خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ معاملہ قانونی سے زیادہ سیاسی ہو سکتا ہے، کیونکہ بی جے پی عام انتخابات سے قبل مغربی بنگال میں اپنے قدم جمانا چاہتی ہے۔
لیکن بات اصل یہ ہے کہ پولیٹیکل بی جے پی چاہتے ہیں بنگال میں اپنا زمین کو بڑھانا۔ اس کے لوک سبھا چناؤ میں شاید اس کا دوسرے راجیہ سے جو سیٹ کا نقصان ہونے کا شنکا ہے اس کو بھرپائی کرنا چاہتے ہیں بنگال سے، اسی لیے پرسپشن بن گیا ہے کہ شاید یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔
اس معاملے پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا اور دونوں ایوانوں کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شور شرابہ کے درمیان وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کلکتہ پولیس کی کارروائی کے سبب وفاقی سیاسی نظام کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے گی، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بی جے پی کے کئی رہنما بھی ملزم ہیں مگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ متعدد تجزیہ کار سی بی آئی کی کارروائی کو خلاف ضابطہ بتا رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے متعدد سیاسی جماعتوں نے ممتا بنرجی کی حمایت کی ہے اور ان کے کئی رہنماؤں کے دھرنے میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور انہیں ملک سے باہر علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف لاہور کے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج ہیں اور 2 روز قبل انہیں کوٹ لکھپت جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ لاہور سے قمر ضیاء کی رحمان کی رپورٹ۔
سابق وزیراعظم نواز شریف کا سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں علاج جاری ہے. اطلاعات کے مطابق ان کی صحت میں قدرے بہتری آئی ہے. پرنسپل سروسز ہسپتال ڈاکٹر محمود ایاز کہتے ہیں کہ ان کے ہسپتال میں دل کے علاج سے متعلق سہولت دستیاب نہیں، جس کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ڈاکٹروں کی خدمات لی جا رہی ہیں. پرنسپل سروسز ہسپتال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی سی کے ماہر امراض دل کی ٹیم آج نواز شریف کا چیک اپ کرے گی. ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا کہ نواز شریف کے کچھ ٹیسٹ ہو چکے ہیں جبکہ چند ایک باقی ہیں، سب پر مشاورت چل رہی ہے.
بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی علامات ہیں، ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور اس کے حساب سے ان کو دوائیاں بھی تجویز کی، اور مزید جو ان کی جو بھی ان کے لیے کچھ جو ٹیسٹ درکار ہیں اور جو بھی ہمیں مزید انفارمیشن چاہیے ہوگی.
نواز شریف کی عیادت کو آئے سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی صحت اچھی نہیں. ایاز صادق کے مطابق میاں صاحب نے انہیں کہا ہے کہ انہیں واپس کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے. ایاز صادق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ نواز شریف کو دل کی تکلیف ہے، لیکن انہیں سروسز ہسپتال کیوں لایا گیا ہے.
میاں صاحب کی یہی خواہش ہے کہ چونکہ میں ایک مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں جس میں، تو مجھے واپس کوٹ لکھپت جیل بھیجا جائے، وہ آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے.
مقامی میڈیا کے مطابق نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں دوران قید کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا. سابق وزیراعظم کو ڈاکٹروں کی ہدایت پر ہفتے کے روز کوٹ لکھپت جیل لاہور سے سروسز ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا تھا. نواز شریف العزیزیہ ملز ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کے مطابق 7 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور.
پاکستان کے صنعتی شہر کراچی میں کئی دہائیوں کے بعد منعقد ہونے والی میراتھن ریس میں ہزاروں خواتین و حضرات نے شرکت کی. امن کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس میراتھن کی کامیابی کے بعد کمیشن کراچی نے آئندہ برسوں میں اسے بین الاقوامی سطح کا ایونٹ بنانے کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیلات سنتے ہیں اسفر امام سے.
کراچی میں میراتھن ریس کا اہتمام معروف کرکٹر معین خان اکیڈمی اور کمشنر کراچی کے اشتراک سے کیا گیا تھا. میراتھن کا آغاز معین خان اکیڈمی سے ہوا. ریس کے شرکا خیابان ٹیپو سلطان، عبدالستار ایدھی ایونیو، خیابان اتحاد اور خیابان شیری سے ہوتے ہوئے واپس اسی مقام پر پہنچے. ریس میں شریک ایتھلیٹس نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. مردوں میں ہارون گل اور خواتین میں دیوان ہیرا میراتھن کے فاتح قرار پائے. ریس میں خصوصی افراد کے ایونٹس بھی رکھے گئے تھے. معروف کھلاڑیوں، فنکاروں اور غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کمشنر کراچی افتخار شلوانی کا کہنا تھا کہ اس میراتھن کا مقصد شہر میں پرامن اور صحت مند سرگرمیوں کی بحالی تھا، جس میں وہ کامیاب رہے ہیں. کمشنر کراچی کہتے ہیں،
اس میں جی سب سے پہلے جو کراچی کا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جو حالات رہے ہیں اس میں کراچی کا جو یوتھ ہے، کراچی کے لوگوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی پرووائڈ کرنا تھا، اور کراچی ایز این انٹرنیشنل سٹی، ایز این انٹرنیشنل میٹروپولیٹن سٹی کو یہ پروو کرنا تھا کہ کراچی میں بھی اس قسم کے جیسے لندن، نیو یارک اور یو نو پیرس میراتھن ہوتی ہیں، تو اس قسم کی ایک میراتھن کراچی میں کروانا ایک مقصد تھا، اور وہ انشاءاللہ ہم نے کی. اس میں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ہمارے پاس کافی بچے، بوڑھے، جوان اور آل پروفیشنل ایتھلیٹس فرام نیوی، آرمی اینڈ فرام ایئر فورس اور تمام سندھ کے لوگوں نے، مطلب لاڑکانہ سے، دادو سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو آل دی کراچیائٹس جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا.
انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں وہ اس ایونٹ کو عالمی سطح پر متعارف کرانا چاہیں گے.
ڈیفینیٹلی جی، ویل انسٹیٹیوشنلائز اٹ، اور آئندہ بھی یہ جتنے بھی ہم اس کو اناؤنس کریں گے. اس میں تو ہم نے اس کو اناؤنس ابھی کیا تھا میرے خیال میں جنوری میں، وی ڈیڈ اٹ ان فیبرری، بلکہ دسمبر کے اینڈ میں. تو اب اگر تھوڑا مطلب زیادہ ٹائم ہوگا تو اس کو اٹس ول کم ان آور اسپورٹس کیلنڈر ایوری ایئر، اور لوگ اس کو پریپیئر کر کے. لیکن آج بھی جی میراتھن میں جیسے انٹرنیشنل یہاں جتنے بھی ڈپلومٹس موجود ہیں کراچی میں، ان سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، چائنیز، تھائی، جرمن. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ یہ واز سارٹ آف ان انٹرنیشنل میراتھن.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی کو کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی اور کہا کہ کراچی میں اس طرح کی تقاریب جاری رہنی چاہیے. انہوں نے خود بھی میراتھن میں بطور کھلاڑی شریک ہونے کی خواہش کا اظہار کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کراچی میں امن و امان قائم ہونے سے شہر میں کھیلوں، تجارت اور ثقافتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. پی ایس ایل سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اہم میٹنگز ہو چکی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسران سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ گزشتہ برسوں کی خامیاں دور کر دی جائیں. میراتھن ریس سے قبل کمشنر کراچی افتخار شلوانی شہریوں کو تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے رہے اور کہا کہ اس طرح کے مقابلوں سے شہر میں امن کے فروغ کی کوششوں کو مدد ملے گی. اسفر امام، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے سندھ میں تلور کے شکار کے لیے خلیج کی ریاستوں کے لیے 13 پرمٹ جاری کیے ہیں، لیکن سندھ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. اس بارے میں نفیسہ حدبھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان کی حکومت نے گلف ریاستوں کو 13 پرمٹ جاری کیے ہیں تاکہ وہ سندھ میں تلور کا شکار کریں۔ سندھ میں غیر سرکاری ادارہ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پنور کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں ان حیاتیات کا شکار کرنا نقصان دہ ہے۔
سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ ونٹر میں برڈس کی بڑے پیمانے پہ جو نقل و حرکت ہوتی ہے، تو اسی زمانے میں جو ہے یہ ہنٹنگ کا جو سلسلہ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی سندھ میں جو ہے اس وقت قحط کی صورتحال ہے، ٹراؤٹ پریونٹ کر رہا ہے، چاہے ہمارا تھر ہو یا کوہستان ہو یا کاچھو ہو، تو وہاں پہ ویسے ہی جو ہے بیسک ہمارے جو باقی اسپیشیز ہیں مور جو ہے وہاں پہ ان کی جو ہے ڈیتھ رپورٹ ہو رہی ہے، تو وہاں کی وائلڈ لائف اسپیشیز ویسے ہی ولنربل ہیں کلائمیٹ چینج کے حساب سے بھی، اور جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ایکسٹریم ویدر پیٹرنس ٹراؤٹ کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے، تو ان کو ایک تو پراپر ہیبیٹاٹ بھی نہیں مل رہا، اور اوپر سے یہ جو تھوڑے بہت اسپیشیز بچ رہے ہیں وہ جو ہے شدید پریشر میں ہیں اور شکار کی وہاں پہ ہو رہا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات اب سندھ کے ہاتھ میں نہیں رہے۔
جو پروینشل لیول پہ جو کسٹوڈین ہے وہ ہے سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، جو کہ 1972 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کام کرتا ہے، اور لیکن یہ جو پرمٹس ہیں یہ منسٹری فارن منسٹری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہاں سے ایشو ہوتے ہیں، تو اس پہ ایز سچ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا زیادہ اثر رسوخ نہیں رہتا۔
یہ تھے سندھ میں ایک ماحولیاتی ادارے کے سربراہ ناصر پنور۔ دوسری طرف سندھ میں پی ٹی آئی کے مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا کہتے ہیں کہ سندھ وفاقی حکومت کی طرف سے دیے گئے ایسے اجازت ناموں کے خلاف احتجاج کرے گا۔
یہ کنڈیمیبل چیز ہے، یہ جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے ہم اس کی پر زور مذمت کرتے ہیں، اور اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے کہ یہ چیزیں خیبر پختونخوا میں ایک الگ چیز طریقے سے ہوتی ہے، سندھ کا جب موقف آتا ہے یا سندھ کی جب ایکشن کی ایگزیکیوشن کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ چیزیں اور ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک اجارہ داری ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں سمجھیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی حکومتوں نے اپنی مہمان نوازی دکھانے کے لیے ایسے پرمٹ جاری کیے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
دیر آر ڈفرنٹ انسٹرومینٹس جو یہ یوز کرتے ہیں کہ بھائی ہماری ہاسپٹلٹی اس طرح ہے، اوپن کرتے ہیں، ہم اپنے شکار گاہیں آپ کے لیے اوپن کرتے ہیں، اس سے ایک اچھا جسچر جائے گا، یہ ایک ڈپلومیسی کے طور پہ یہ ایک ویپن یا انسٹرومینٹ یوز کر رہے ہیں، لیکن ایز فار ایز سندھ کمیونٹی، ایز فار ایز سندھ کی ایک کلچر ہسٹری، وہ تو اس کو یہ سمجھ رہی کہ بھائی جب آپ ایک یونٹ صوبے کے ایک پالیسی کے حساب سے جو آپ کا خیبر پختونخوا ہے اس میں آپ کی ایک پالیسی، ہمارے پاس یہ پالیسی۔
یہ تھے سندھ میں پی ٹی آئی کے مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حدبھائی۔
جیسا کہ ہم نے خبروں میں آپ کو بتایا کہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما ابراہیم ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف آج بلوچستان کے پشتون اکثریت علاقوں میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں پی ٹی ایم کے ایک رہنما اور پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار کی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے شہناز نفیس نے۔
صوبہ بلوچستان سے پشتون تحفظ تحریک کے ایک رہنما ایڈوکیٹ حسن آغا کا کہنا ہے کہ صوبائی انتظامیہ کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں داخلے پر پابندی کے باوجود ان کا احتجاج جاری ہے، جس میں بقول ان کے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
یہاں پہ ورکرز کا ایک بہت بڑا چین ہے، ارمان لونی کے جانے سے ختم نہیں ہوگا، نہ ہم پی ٹی ایم کے کارکن نہ پی ٹی ایم کے رہنما اس تشدد سے مروب ہوں گے، نہ ہم ایف آئی آر سے مروب ہوں گے، نہ ہم جیلوں سے مروب ہوں گے، نہ ہم مارنے پیٹنے سے مروب ہوں گے، حتیٰ کہ ارمان لونی کی حالت کو دیکھتے ہوئے آج بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی پولیس پر ابراہیم ارمان لونی پر تشدد کر کے ہلاک کرنے کے الزام کے بارے میں ایڈوکیٹ حسن آغا کا کہنا تھا۔
پوسٹ مارٹم کے دوران میں تقریباً صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک، جب تک کہ یہ مکمل پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اور ہم نے ان کو کفن نہیں پہنایا، غسل نہیں دیا. اس وقت تک میں وہاں پہ موجود تھا. انشاءاللہ ہم اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تشدد کے نشانات انتہائی واضح ہیں.
دوسری جانب پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمود شاہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق پی ٹی ایم کے رہنما ابراہیم ارمان لونی کی ہلاکت تشدد کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی ہے.
اصل میں شہر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہارٹ اٹیک سے. جو میرے شہر میں جنرلی لوگ ہیں وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا. وہ خود پشتون ہے جو پولیس افسر ہے وہاں کا جو ڈی پی او ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام پروپیگنڈا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ان کو کوئی ٹھیک ٹھاک جواب نہیں دیا جائے.
تو بریگیڈیئر صاحب کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے کاروائی کے دوران انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟
کہ وہ جو تھا وہ آرمی اور پولیس کے خلاف نعرہ بازی کر رہا تھا اور اس کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. پوسٹ مارٹم سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور میرے خیال میں وہ پولیس کے اس میں نہیں تھا، پولیس کے کوئی زیر حراست تو نہیں تھا.
شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ بحر الکاہل میں واقع اپنے جزیرے ناورو میں بچوں کو پناہ گزینوں کے کیمپوں میں مزید نہیں رکھے گا. کیمپ میں باقی رہ جانے والے آخری چار بچے اپنے خاندان کے ہمراہ جہاز کے ذریعے امریکہ روانہ ہو رہے ہیں. ان کی امریکی واپسی 2016 میں امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے آبادکاری کے سمجھوتے کے تحت ہو رہی ہے. اس بارے میں سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے فل مرسر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
اگست میں 100 سے زیادہ بچے ناورو کے پناہ گزین کیمپوں میں موجود تھے. آسٹریلیا اپنی سخت امیگریشن پالیسی کے تناظر میں ان کی آسٹریلیا میں آبادکاری سے انکار کرتا رہا ہے. اس سخت پالیسی کا مقصد سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد کی سمندر کے راستے آمد کو روکنا تھا. ناقدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو کیمپوں میں محصور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام تر زندگی متاثر ہوگی. اس حوالے سے آسٹریلین پارلیمان میں اقلیتی حکومت پر شدید دباؤ رہا ہے. آسٹریلوی وزیراعظم سکاٹ موریسن نے تصدیق کی ہے کہ بچوں کو ناورو میں مزید محصور نہیں رکھا جائے گا، تاہم کئی سو بالغ افراد ان کیمپوں میں بدستور موجود رہیں گے. موریسن کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ نے سیاسی پناہ کے طلبگار افراد کی کشتیوں کو روکا ہے اور انہیں سمندر میں ڈوبنے سے بچایا ہے. وہ پناہ گزینوں کو علاج کے لیے آسٹریلیا منتقل کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں. اس سلسلے میں طبی ماہرین کا ایک خود مختار پینل امیگریشن حکام کی طرف سے کیمپوں میں موجود بیمار اور زخمی افراد کو آسٹریلیا آنے سے روکنے کے فیصلے کا جائزہ لے گا، جو جنوبی بحر الکاہل میں موجود جزیرے سے علاج کے لیے آسٹریلیا آنے کے خواہش مند ہیں. آسٹریلوی وزیراعظم کی طرف سے یہ رعایت بظاہر اگلے ہفتے پارلیمان میں ممکنہ طور پر ہونے والی ہزیمت آمیز شکست سے بچنے کی ایک کوشش ہے. آزاد وفاقی رکن پارلیمان کیرن فلپس کا کہنا ہے کہ حکومت اس بارے میں فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہی ہے. وہ کہتی ہیں
The only reason that children have been removed from detention is because of community pressure. The government was keeping children there for 5 years or more without any hope of a future of freedom or safety until
بچوں کو حراست سے نکالنے کی واحد وجہ عوامی دباؤ ہے. حکومت ان بچوں کو وہاں 5 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے محصور رکھے ہوئے تھی اور ان بچوں کے لیے مستقبل میں رہائی پانے یا سلامتی کے حوالے سے اس وقت تک کوئی توقعات نہیں تھیں جب تک عوام نے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع نہیں کیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طبی ماہرین بھی پناہ گزینوں کی حمایت میں آواز اٹھانے والوں میں شامل ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مینس آئلینڈ اور ناورو کے کیمپوں میں طبی صورتحال کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور اسے ہر صورت تبدیل ہونا ہوگا. آسٹریلیا جمہوریہ ناورو میں پناہ گزینوں کے کیمپ کو 2012 میں دوبارہ کھولنے کے بعد سے وہاں سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد کو محصور رکھتا آیا ہے. پاپوا نیو گنی کے مینس آئلینڈ میں موجود ایک اور پناہ گزین کیمپ کو 2017 میں بند کر دیا گیا تھا، اگرچہ کئی سو پناہ گزین اور سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد اس جزیرے میں عام لوگوں کی طرف سے فراہم کردہ رہائشی سہولتوں میں اب بھی موجود ہیں. ان کا مستقبل غیر یقینی ہے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
ورجینیا کے گورنر رالف نارتھم جو ایک ڈیموکریٹ ہیں اس کے بعد مستعفی ہونے کے دباؤ میں ہیں جب سے قدامت پسند ویب سائٹ نے میڈیکل اسکول کی ان کی ایئر بک سے وہ فوٹو شائع کیا جس میں سیاہ چہرے کی ایک نامعلوم شخص اور نسل پرست گروپ کی ہڈ میں ایک نامعلوم شخص دکھایا گیا تھا. نارتھم یہ تردید کر چکے ہیں کہ وہ فوٹو میں موجود ان دو لوگوں میں سے ایک تھے, لیکن وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ 1984 میں مائیکل جیکسن ڈانس کے ایک مقابلے میں ان کے چہرے کو سیاہ کیا گیا تھا. وہ خود اپنی پارٹی اور شہری حقوق کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ برہم عوام کی جانب سے استعفے کے مطالبوں کے باوجود اب تک مستعفی ہونے سے انکار کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی سلاتیسا حقوق کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
مسٹر نارتھم کی ایئر بک کے فوٹو کی اشاعت کے بعد اور اس کے ایک روز بعد کہ جب بہت سو نے ان کے جواب کو کافی خیال نہیں کیا, ہفتے کے روز برہم مظاہرین ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ میں گورنر کی رہائش گاہ کے باہر اکٹھے ہوئے. رچمنڈ کے مظاہرے میں شامل فرانسیسا کا کہنا تھا, آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے, یہ جان کر کہ آپ اصل میں کیا ہیں اور آپ سفید فام لوگوں کی بالادستی کے کتنے سخت حامی ہیں. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ورجینیا کی کامن ویلتھ ریاست کے گورنر کا یہ رویہ قابل قبول ہے؟ نسل پرست فوٹو کی اشاعت کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نارتھم نے کہا کہ انہیں قطن یاد نہیں ہے کہ انہوں نے 1984 کے اس فوٹو کے لیے کوئی پوز بنایا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں اسی سال سین انٹونیو میں مائیکل جیکسن ڈانس کے ایک مقابلے کے لیے اپنے چہرے کا سیاہ کیا جانا ضرور یاد ہے.
I remember the dance contest in San Antonio just like it was yesterday.
مجھے سین انٹونیو میں ہونے والا ڈانس کا مقابلہ اسی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو, اور سین انٹونیو میں جو کچھ ہوا میں یقینی طور پر اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں اس سے سیکھ چکا ہوں, لیکن وہ میری تصویر نہیں تھی. میں سیاہ چہرے یا کے طور پر دکھایا جانے والا شخص نہیں ہوں. یہ الفاظ تھے مسٹر نارتھم کے. نیشنل ایسوسیشن فار دا ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل کے سربراہ ڈیرک جانسن نے کہا ہے کہ مسٹر نارتھم اگر ایئر بک کے فوٹو میں نہیں ہیں تو بھی انہیں مستعفی ہونا چاہیے.
And whether he actively participated or passively was present, he not one time
انہوں نے فعال طور پر حصہ لیا یا غیر فعال طور پر وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے آج تک نہ تو یہ تسلیم کیا کہ وہ واقعہ پیش آیا تھا, نہ اس پر اعتراض کیا, اور نہ ہی یہ بیان کیا کہ میری پرورش مختلف ماحول میں ہوئی تھی اور میں جنوبی کلچر کا حصہ تھا جہاں یہ نسل پرست رویہ موجود تھا اور اب میں ایک بدلا ہوا شخص ہوں. یہ الفاظ تھے نیشنل ایسوسیشن فار دا ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل کے سربراہ ڈیرک جانسن کے. گورنر نارتھم نے کہا کہ اگر وہ جانتے کہ ڈانس مقابلے کے لیے اپنے چہرے کو سیاہ پینٹ کرنا کتنا جارحانہ رویہ تھا تو وہ ایسا نہ کرتے. نقادوں کا کہنا ہے کہ 45 منٹ کی پریس کانفرنس مؤثر نہیں رہی. ریپبلکنز کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیموکریٹس بھی, جن میں ایوان کی اکثریتی لیڈر نینسی پیلوسی شامل ہیں, نارتھم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ماضی میں سفید فام لوگوں کا اپنے چہروں کو سیاہ پینٹ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی, جیسا کہ ہالی ووڈ کی کچھ پرانی فلموں سے ثابت ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کسی بھی موقع پر ناقابل قبول بن چکا ہے, جن میں ہالووین اور دوسری بھیس بدلنے والی پارٹیاں شامل ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیا کے ایک ممتاز اخبار کی خبر پر سالم سولیمن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
کینیا کے سرسب قومی پارکوں میں سے گزرتی ہوئی اسٹینڈرڈ گیج ریلوے آزادی کے بعد سے ملکی زیرین ڈھانچے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور ترقی کی ایک علامت معلوم ہوتا ہے. بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ریلوے کینیا کی طویل المدت ترقی میں مدد دے گا. دا نیکسٹ فیکٹری آف دا ورلڈ نامی کتاب کی مصنفہ آئرین سن کہتی ہیں,
The standard gauge railway is a real game changer. And now you have a railway where
standard gauge railway واقعتاً تبدیلی کی ضامن ہے. اب آپ کے پاس ایسا ریلوے ہوگا جہاں آپ ایک ٹرین پر سوار ہو کر 5 گھنٹے میں دوسرے سرے پر پہنچ جائیں گے. یہ ریلوے کینیا کے 2 سب سے بڑے شہروں نیروبی اور ممباسا کو ملاتا ہے. اسٹینڈرڈ گیج ریلوے یا SGR سے پہلے خراب سڑکوں کی وجہ سے اس سفر میں 10 سے 15 گھنٹے صرف ہوتے تھے, لیکن کینیا کے ایک آزاد اخبار دا ڈیلی نیشن کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس پر لاگت کو خفیہ رکھا گیا ہے. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے لیے چین سے کئی ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے جو کینیا کی خود مختاری اور اثاثوں کو خطرے میں ڈال دے گا. کینیا اور چین کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے درمیان سن 2014 کے اس معاہدے کی تفصیلات جنوری میں سامنے آئیں. بیجنگ کے زیریں ڈھانچے کے معاہدوں اور قرضوں کی تفصیلات کو معمول کے مطابق خفیہ رکھا گیا. دی نیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے اس معاہدے کی ایک نقل حاصل کی ہے اور اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر کینیا نے قرض ادا نہ کیا تو اسے بعض اثاثوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ معاہدے میں یہ بھی شرط ہے کہ ریلوے کی تعمیر اور کارکردگی میں کینیا کے لیے لازم ہے کہ وہ چینی اشیاء، ٹیکنالوجی اور خدمات استعمال کرے۔ معاہدے کی ایک شق کینیا حکومت پر پابندی لگاتی ہے کہ وہ بیجنگ کی رضامندی کے بغیر معاہدے کی شرائط افشا نہیں کر سکتی۔ اگرچہ دی نیشن نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے معاہدے کی نقل کیسے حاصل کی اور اس کی تصدیق کیسے کی، تاہم اس معاہدے کی زبان ان معاہدوں سے ملتی جلتی ہے جن کا معائنہ وائس آف امریکہ نے کیا ہے اور جو چین کے کھربوں ڈالر کے زیر ڈھانچے کے اس عالمی منصوبے یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق ہے جو سربیا، کرغزستان اور گوانا میں شروع کیا جائے گا۔ سن 2017 میں شروع کیے جانے کے بعد سے ایس جی آر میں بدعنوانی، نسل پرستی اور ناقص انتظامات کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ کینیا اور چین کے عہدیداروں کو فوجداری الزامات کا سامنا رہا ہے۔ کینیا کے صدر یوہورو کینیاٹا نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ چینی قرضوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔
My friends, we are ahead of our payment schedule. We are not tied to any country, but we are working together with those who appreciate and understand.
میرے دوستوں، ہم ادائیگی میں پروگرام سے آگے ہیں۔ ہم کسی ملک سے بندھے نہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو کینیا کی ترقیاتی ضرورتوں کو سراہتے اور سمجھتے ہیں۔ چین ان میں سے ایک ہے۔ چین کینیا کی ترقی کے ایجنڈے کا ایک بہت بہت مضبوط حامی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے مزید کہا کہ کینیا ترقی کے لیے قرض لیتا رہے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال کم از کم 50 ملین ٹن سے زیادہ الیکٹرانک سامان بیکار ہو جاتا ہے۔ اس سامان کا اثر سب سے زیادہ افریقہ میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
افریقہ میں موبائل فون عام سی چیز ہوتے جا رہے ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کی سڑکوں پر ایک موبائل فون $10,000 میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کینیا کے اکثر شہریوں کو یہ علم نہیں کہ پرانے فون کو کس طرح سے تلف کیا جاتا ہے۔ کینیا کی ایک شہری ونی کہتی ہیں، میرے پاس ایک خراب فون پڑا ہوا ہے، میں نے اسے گھر پر رکھا ہے تاکہ مستقبل میں کبھی اسے دوبارہ استعمال میں لا سکوں یا پھر اسے پھینک دوں۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے پھینک دوں گی۔ اس طرح کے رویوں نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق ماہرین کو تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ فون پھینک دیے جاتے ہیں تو پھر ان کی آخری منزل دریا یا سمندر ہوتے ہیں۔ ماحول سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے دی یو این انوائرمنٹ پروگرام کے مطابق سن 2018 میں 50 ملین ٹن کے قریب الیکٹرانک سامان بیکار ہو گیا تھا۔ پروگرام نے اندازہ لگایا ہے کہ سن 2050 میں 120 ملین ٹن کے قریب الیکٹرانک سامان بیکار ہوا کرے گا۔ اس الیکٹرانک سامان کے نصف میں کمپیوٹر، اسمارٹ فون اور ٹیبلٹس وغیرہ شامل ہیں۔ سائمن اومینگا نے اپنے الیکٹرانک آلات کو تلف کرنے کا ایک غیر روایتی طریقہ اپنایا ہے۔ اومینگا کہتے ہیں، جب اس کے مدر بورڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو میں نے اسے تلف کر دیا۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے جلا دیا اور میں نے اسے ٹوائلٹ میں پھینک دیا۔ ونی کہتی ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ نکالے جس سے ہم اپنے پرانے برقیاتی آلات کو تلف کر سکے۔ ونی کا کہنا ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں ہم اپنے آلات کو لے جا سکیں، خاص کر خراب ہونے والے پرانے فون۔ ہم وہاں جا کر انہیں تلف کر سکیں اور انہیں علم ہو کہ کیسے تلف کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ انہیں کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، جو کہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرانے الیکٹرانک آلات کی مرمت مشکل ہوتی جا رہی ہے اور کچھ آلات تو زیادہ دیر استعمال میں نہیں رہتے۔ جیسے جیسے بیکار ہونے والے آلات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے میں کینیا میں قائم انوائرو سرو نام کا ایک گروپ افریقہ میں الیکٹرانک اشیاء کی تلفی کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ دوبارہ استعمال ہونے والی چیزوں کو الگ کر کے پلاسٹک کو الگ کر دیتا ہے۔ کچھ تو کینیا میں ہی رہتے ہیں جبکہ بیٹریاں وغیرہ باہر بھیج دی جاتی ہیں۔ اس بارے میں گروپ کے سربراہ شان میمفورڈ کہتے ہیں، انہیں ایسے انداز میں نہیں کیا جاتا تھا جو کہ فائدہ مند ہو، اور پھر یہ یہیں رہ جاتا تھا۔ ہم نے یہ کیا کہ افریقہ کو ڈمپنگ گراؤنڈ بننے کی بجائے ہم ایسی اشیاء کو باہر بھیج دیتے ہیں جن کی تلفی کے لیے ایک خاص طریقہ کار ضروری ہے۔ کینیا کی نصف سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم ہے اور جدید ترین الیکٹرانک اشیاء کی طلب اور بیکار ہونے والی اشیاء کی تلفی کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ان کو تلف کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ کار سامنے آنا بہت ضروری تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ریڈیو پر پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔